السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. چین نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کے لیے بیجنگ کی طرف سے اسلام آباد کو فراہم کی جانے والی مالی معاونت اور قرضے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایک روز قبل عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، اور پولیس حکام نے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں 5 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے. پاکستان کی پارلیمان اور پشتون تحفظ موومنٹ کے درمیان پہلی مرتبہ باضابطہ رابطہ ہونے پر منظور پشتین کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہونے والی بات چیت مذاکرات نہیں تھے. پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 302 میں ترمیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے. ان خبروں کی تفصیلی رپورٹس بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کی جائیں گی، تو حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد. چین نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک منصوبوں کے لیے بیجنگ کی طرف سے اسلام آباد کو فراہم کی جانے والی مالی معاونت اور قرضے پاکستان کی عالمی مالیاتی ادارے سے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. چین کے سفیر یاو جنگ نے یہ بات بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہی. اسلام آباد میں سی پیک سے متعلق ایک تقریب کے موقع پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یاو جنگ کا کہنا تھا کہ سی پیک کے لیے چین کی طرف سے فراہم کی جانے والی مالی معاونت مختلف نوعیت کی ہے، اور ان منصوبوں کا پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ہے. انہوں نے کہا کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان اور چین کے درمیان معاشی تعاون میں اضافہ ہوا ہے، جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مفاد چین کا بھی مفاد ہے. طالبان نے 250 ارکان کی اس طویل فہرست پر اعتراض کیا ہے جو افغان حکومت نے دوحہ کانفرنس کے شرکا کی جاری کی ہے. گروپ کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے دعویٰ کیا ہے کہ کانفرنس کے منتظمین کبھی اتنی بڑی تعداد میں شرکا کو قبول نہیں کریں گے، اور نہ ہی اتنے لوگوں کو شرکت کے لیے دعوت دینے کی ان کی کوئی روایت ہے. طالبان کے ترجمان نے کہا کہ ان 250 لوگوں میں سے ایک مختصر تعداد دوحہ کانفرنس میں شریک ہوگی. طالبان کے علاوہ متعدد افغان سیاستدانوں نے بھی 250 افراد کی فہرست پر تنقید کی ہے، اور بہت سے ارکان نے اس کانفرنس کے لیے دوحہ جانے سے انکار کیا ہے. اقوام متحدہ کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغان قید خانوں میں کی جانے والی مبینہ اذیتوں میں معمولی سی کمی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ لڑائیوں میں گرفتار ہونے والوں پر ظلم و ستم جاری ہے. اپنی شش ماہی رپورٹ میں جو بدھ کے روز جاری کی گئی، افغانستان میں معاون مشن کا کہنا ہے کہ لڑائیوں میں گرفتار ہونے والے ایک تہائی قیدیوں کے انٹرویوز پر مبنی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہیں اذیتیں دی گئیں اور بدترین سلوک کیا گیا. معاون مشن یونیما کا کہنا ہے کہ یہ رپورٹ 618 قیدیوں کے انٹرویوز پر مبنی ہے، جو افغانستان کے 34 میں سے 28 صوبوں کے 77 قید خانوں میں جنوری سن 2017 سے 31 دسمبر سن 2018 تک لیے گئے تھے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغان طالبان کی طرف سے غیر ملکی افواج پر نئے حملوں کے اعلان کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی وجہ سے افغان عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوگا، اور یہ حملے افغانستان کی مزید بربادی کا سبب بنیں گے. افغان طالبان نے گزشتہ ہفتے افغان فوج، نیٹو اور امریکی فورسز کے خلاف موسم بہار کے آغاز کے ساتھ ہی حملوں کا نیا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا. افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت کے متعدد دور ہو چکے ہیں، اور رواں ہفتے افغانستان کے کثیر الفریقی وفد اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا نیا دور متوقع ہے. بھارت میں جاری پارلیمانی انتخابات میں دوسرے مرحلے کی پولنگ 18 اپریل کو ہوگی. ملک بھر میں جمعرات کو 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام ایک خطے کی 97 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے جائیں گے. ایسوسیٹڈ پریس نے اطلاع دی ہے کہ میانمار میں صدارتی معافی کے تحت 9,500 قیدیوں کو بدھ کے روز رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، لیکن ان میں خبر رساں ادارے رائٹرز کے پولیٹزر ایوارڈ حاصل کرنے والے 2 صحافی شامل نہیں ہیں۔ صدر ون منٹ کے دفتر کے فیس بک پیج پر کہا گیا ہے کہ صدر نے 9,551 قیدیوں کی رہائی کے حکم پر دستخط کیے ہیں، جن میں 16 غیر ملکی بھی شامل ہیں۔ انہیں ملک کے روایتی سال کے موقع پر ملک بھر سے رہا کیا جائے گا۔ بدھ کو دیر گئے رائٹرز کے 2 صحافیوں سے ہمدردی رکھنے والے جیل کے باہر منتظر رہے، لیکن انہیں رہا نہیں کیا گیا۔ والون اور خاصو او کو سرکاری راز کے افشا کے جرم کے تحت 7 سال کی سزا دی گئی تھی، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہیں راخائن ریاست کے روہنگیا مسلمانوں کی حالت زار کی خبریں دینے کی سزا دی گئی ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے 5 سال کے اندر اندر پیرس کے تاریخی نوٹر ڈیم گرجا گھر کی تعمیر نو کا عزم ظاہر کیا ہے، جبکہ حکام وہاں لگنے والی آگ کے نقصانات کا اندازہ لگا رہے ہیں۔ منگل کی رات ٹیلی ویژن پر قوم سے خطاب میں انہوں نے اس گرجا گھر کو زیادہ خوبصورت طریقے سے تعمیر کرنے کی تجویز پیش کی، اور بدھ کے روز صدر کابینہ کے اجلاس میں تعمیر نو اور اس کو مکمل کرنے کے لیے فنڈنگ کے معاملات پر غور کریں گے۔ فرانس کے مالدار شہریوں اور تاجروں نے پہلے ہی اس کی تعمیر کے لیے $800 ملین کی خطیر رقم دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اس بحالی کے ذمہ دار عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس کام کی تکمیل میں عشروں لگ سکتے ہیں۔ سوڈان کے سابق صدر عمر البشیر کو دارالحکومت کی جیل میں قید کر دیا گیا ہے۔ 5 روز پہلے انہیں فوج نے اقتدار سے برطرف کر کے گھر میں نظر بند کر دیا تھا۔ 75 سالہ صدر کے رشتہ داروں نے بتایا ہے کہ انہیں خرطوم کی کوبر جیل میں منگل کے روز منتقل کیا گیا اور سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا ہے۔ اسی اثنا میں خرطوم کے فوجی ہیڈ کوارٹر کے باہر ہزارہا افراد نے مظاہرہ کیا جو سول اوپری حکومت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ افریقی یونین اور متعدد مغربی ملکوں نے بھی انتخابات اور تیز ترین سول قیادت کی تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد محمد بن زید نے سعودی عرب کا دورہ کیا ہے، جس کے دوران انہوں نے سعودی قیادت کے ساتھ خطے کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب کے سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق شہزادہ محمد بن زید نے منگل کو اپنے دورے کے دوران شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقاتوں میں خطے میں آنے والی تبدیلیوں پر تبادلہ خیال کیا۔ امارات کے ولی عہد نے یہ دورہ اسی وقت میں کیا ہے جب سوڈان میں 30 سال سے برسر اقتدار عمر البشیر کے خلاف کامیاب فوجی بغاوت کے بعد عرب دنیا کی بادشاہتیں تشویش کا شکار ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یمن کی جنگ میں امریکہ کی شرکت کے خلاف کانگریس کا منظور کردہ مسودہ قانون ویٹو کر دیا ہے۔ ایوان نمائندگان نے رواں ماہ وائٹ ہاؤس کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے یمن میں جاری جنگ میں امریکہ کی جانب سے سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کی معاونت ختم کرنے کا بل منظور کیا تھا۔ مصر کی پارلیمان نے منگل کے روز آئین میں ترامیم منظور کی، جن کی بدولت صدر عبد الفتاح السیسی کے لیے 2030 تک اقتدار میں رہنے کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ ان ترامیم پر قومی ریفرنڈم کروایا جائے گا، جس کے بارے میں مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ مطلق الانانیت کی جانب ایک اور قدم ہے، جس سے 8 سال قبل جمہوریت کی حامی تحریک کے نتیجے میں حسنی مبارک کی آمریت ختم ہوئی، جو 3 عشروں سے کرسی پر براجمان تھے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ 2016 میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخاب میں روس کی مبینہ مداخلت سے متعلق سابق خصوصی تفتیشی افسر رابرٹ ملر کی رپورٹ کا مکمل متن جمعرات کے روز جاری کر دیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے منگل کے روز ایک بیان میں اس بات کا اعادہ کیا کہ رابرٹ ملر رپورٹ میں انہیں انتخاب میں کسی بھی طرح کی بے قاعدگیوں سے بری الذمہ قرار دیا گیا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ سمیت تمام حلقے 22 ماہ تک جاری رہنے والی تفتیش کے بعد تیار کی گئی اس رپورٹ کے اجرا کے منتظر ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ چین نے کہا ہے کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کے لیے بیجنگ کی طرف سے اسلام آباد کو فراہم کی جانے والی مالی معاونت اور قرضے آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج کے حصول کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہیں۔ چین کے سفیر یاو جنگ نے یہ بات بدھ کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران کہی۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
اسلام آباد میں سی پیک سے متعلق ایک تقریب کے موقع پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے یاو جنگ کا کہنا تھا کہ سی پیک کے لیے چین کی طرف سے فراہم کی جانے والی مالی معاونت مختلف نوعیت کی ہے، اور ان کے بقول ان منصوبوں کا پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ہے۔ چینی سفیر نے کہا کہ سی پیک کی وجہ سے پاکستان اور چین کے درمیان معاشی تعاون میں اضافہ ہوا ہے جو دونوں ملکوں کے مفاد میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مفاد چین کا بھی مفاد ہے۔ چین کے سفیر کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پاکستان نے اپنی معیشت کو درپیش مشکلات سے نمٹنے کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف سے رجوع کر رکھا ہے اور اس سے بیل آؤٹ پیکج کے اصول کا خواہش مند ہے۔ امریکہ اور بعض حلقوں کی طرف سے ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف سے حاصل ہونے والا قرضہ چینی قرضوں کی ادائیگی کے لیے استعمال کر سکتا ہے، لیکن وائس آف امریکہ سے گفتگو میں چین کے سفیر نے اس تاثر کو رد کر دیا۔ چین نے پاکستان کی حکومت کو بعض قرضے آسان شرائط اور بہت ہی کم شرائط سود پر پاکستان کو فراہم کیے ہیں، جن کی ادائیگی آئندہ 25 سے 30 سال کی مدت کے دوران کرنی ہوگی، اور یہ قرضے پاکستان پر فوری طور پر کوئی بوجھ نہیں ہیں۔ چینی سفیر نے مزید بتایا کہ سی پیک کے تحت جاری منصوبوں میں چین کی کمپنیاں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، اور یہ سرمایہ کاری قرضہ نہیں ہے۔ چینی سفیر کے بقول اس لیے سی پیک کی وجہ سے پاکستان کے قرضوں کے بوجھ میں زیادہ اضافہ نہیں ہوا۔ چین کے شمال مغربی علاقے سنکیانگ میں مسلمانوں کے لیے مبینہ حراستی مراکز کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر یاو جنگ نے ایک بار پھر اپنے ملک کا یہ موقف دہرایا کہ سنکیانگ میں حراستی مراکز نہیں۔ یہ پیشہ ورانہ تربیت کے مراکز ہیں جن کا مقصد مقامی افراد کو بااختیار بنانا ہے۔ یہ مراکز صرف سنکیانگ میں نہیں بلکہ پورے چین میں قائم ہیں، اور ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ چین کے ان متنازع مراکز کو اقوام متحدہ کے ماہرین اور انسانی حقوق کی تنظیمیں حراستی مراکز قرار دیتے ہیں، جنہیں بند کرنے کے لیے عالمی برادری چین پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ بعض حلقوں کا دعویٰ ہے کہ چین کی حکومت نے ان حراستی مراکز میں سنکیانگ میں آباد ویگور نسل کے لاکھوں مسلمانوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے، لیکن وائس آف امریکہ سے گفتگو کے دوران چین کے سفیر نے ان دعووں کی تردید کی اور کہا کہ بعض قوتیں ان تربیتی مراکز کے بارے میں غلط فہمی پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتی ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایک روز قبل عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والی فائرنگ کے واقعے میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے اور 5 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل دے رہے ہیں پشاور سے شمیم شاہد۔
پشاور کے علاقے حیات آباد میں ایک روز قبل عسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان ہونے والے فائرنگ کے تبادلے کے واقعے میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ اس سلسلے میں 5 افراد کو تحقیقات کی غرض سے حراست میں لیا گیا ہے۔ پشاور پولیس کے سربراہ قاضی جمیل الرحمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ کاروائی خفیہ اداروں کی رپورٹ کے مطابق کی گئی ہے اور اب اس میں تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔
بڑے عرصے سے ان کے پیچھے کام کر رہے تھے، اور اس کو پھر ہم نے پاکستان آرمی اور ایس ایس جی کمانڈوز اور پشاور پولیس نے مل کے یہ انڈرٹیک کیا، اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ 5 لوگ ہلاک ہوئے اور ایک ہمارے اے ایس آئی شہید ہوئے۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اس پہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، اور کافی ساری چیزیں ہم نے اس کو اب ڈھونڈنی ہے اس پہ جس پہ کام چل رہا ہے۔
بتایا جاتا ہے کہ حیات آباد کی پیس 7 کی علاقے کے جس مکان میں عسکریت پسندوں نے ٹھکانہ قائم کر رکھا تھا اس کا مالک بیرون ملک مقیم ہے، اور مکان کو لگ بھگ 20 روز قبل کرایہ پر لینے والے شخص نے اپنے آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حوالے کر دیا ہے۔ اس شخص کا تعلق پشاور سے ملحقہ ضلع خیبر کی تحصیل باڑا سے بتایا جاتا ہے۔ حیات آباد کے جس علاقے میں عسکریت پسندوں کے زیر استعمال مکان کو دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے، وہاں پر اب حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ ایک مقامی شخص نعمان خان نے بتایا،
تو الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے، پولیس نے گھیرا مار لیا ہے اور آرمی بھی موجود ہے، ابھی سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اللہ کے فضل کرم۔
پشاور کی گنجان آباد علاقے میں عسکریت پسندوں کی موجودگی نے عام لوگوں کے ذہنوں میں کئی ایک سوالات کو جنم دیا ہے۔ سابق سینئر پولیس آفیسر اور تجزیہ کار سید اختر علی شاہ نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ تو واقعہ ہے، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ اب بھی ملیٹنٹس کا نیوکلس انٹیکٹ ہے، وہ ان کو سوشل اینڈ فزیکل اسپیس اویلیبل ہے، وہ معاشرے سے ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں، اور جو لوگ وہاں پر مارے گئے یہ تو فٹ سولجرز ہیں، جبکہ ان کی وہ لیڈرشپ آئیڈیالوجیکل وہ ابھی تک بھی موجود ہے۔ تو جب تک ہم نے جڑ سے ان چیزوں کو کھاڑا نہ ہو تو اس وقت تک اس قسم کے واقعات مستقبل میں بھی اس کا اندیشہ ہے کہ وہ ہوں گے۔
پشاور اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں میں جون 2014 میں شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کاروائی ضرب عزب اور بعد میں خیبر کے وادی تیرا میں خیبر 1, 2 اور 3 کے بعد دہشت گردی اور تشدد کے واقعات میں کافی کمی دیکھنے میں آئی ہے، تاہم اب بھی صوبے کے مختلف علاقوں میں تشدد کے واقعات وقتاً بوقتاً ہوتے رہتے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پاکستان کی پارلیمان اور پشتون تحفظ موومنٹ کے درمیان پہلی مرتبہ باضابطہ رابطہ ہونے پر منظور پشتین کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ ہونے والی بات چیت مذاکرات نہیں تھے، ہم پارلیمان میں پشتون تحفظ موومنٹ کے مطالبات سمجھانے کے لیے گئے تھے۔ اسلام آباد سے علی رانا کی رپورٹ۔
پاکستانی پارلیمان اور پشتون تحفظ موومنٹ کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ گزشتہ روز اسلام آباد میں ہوا، جس میں پشتون تحفظ موومنٹ کے 9 رکنی وفد نے شرکت کی اور قبائلی علاقوں سمیت پشتونوں کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ اس بات چیت کے حوالے سے منظور پشتین نے فیس بک پر ایک پیغام جاری کیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ یہ مذاکرات نہیں تھے، صرف پی ٹی ایم کے مطالبات سمجھانے کے لیے بات کرنے گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ملاقات میں ہم نے واضح کر دیا کہ مذاکرات جب ہم نے جس سے کرنے ہوں، پہلے ہم اپنے پشتون ساتھیوں سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے کہ کون سے مسائل پر ہم نے کس سے مذاکرات کرنے ہیں۔ اس حوالے سے پی ٹی ایم کے رہنما اور بات چیت میں موجود شفیق ترین کہتے ہیں کہ اس معاملے میں ابھی کوئی باضابطہ مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔
ریاست پاکستان کے سارے جو بادار لوگ ہیں اس کو چاہیے کہ اس ایشو پہ جو ہے نا اس ایشو پہ آ جائے، ہم مذاکرات ہر کسی سے کریں گے، ہم مذاکرات سے بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن مذاکرات نہیں ہمارے مطالبات ماننی چاہیے، مذاکرات ہم کرتے رہیں گے لیکن جب تک ہمارے مطالبات حل نہیں ہوتے ہیں ہم بیٹھنے والے نہیں ہیں نہ ہم بیٹھیں گے۔
یہ بات چیت ایک ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب سابق قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ صوبائی انتخابات کا شیڈول جاری ہوا ہے۔ حکومت اور ریاستی اداروں نے بالواسطہ طور پر پی ٹی ایم کو انتخابی عمل میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے، لیکن پشتون تحفظ موومنٹ کا کہنا ہے کہ ان کی تحریک کا ایجنڈا غیر سیاسی ہے اور اس کا مقصد صرف آئین میں دیے گئے حقوق حاصل کرنا ہے۔ پاکستان کے مختلف حلقوں نے پی ٹی ایم اور حکومت کے درمیان رابطے کو خوشائن قرار دیا ہے۔ سینٹ کی پارلیمانی کمیٹی برائے قومی ہم آہنگی کے کنوینئر بیرسٹر سیف الرحمان کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد ہے کہ تمام مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔
ہماری اب یہی کوشش ہوگی ان کے تمام مسائل سننے کے بعد کہ ہم ان مسائل کو ایک رپورٹ کی شکل میں مرتب کریں گے اور ہم پورا ہاؤس جو ہے سینیٹ کا اس کے سامنے اس کو پیش کریں گے، ہاؤس سے ریکمینڈیشنز لیں گے اور ان ریکمینڈیشنز کو جو ہے وہ پھر حکومت پاکستان تک پہنچائیں گے۔ اب پہلے تو وفاقی حکومت تھی ان علاقوں میں جو فاٹا کہلاتے تھے، اب چونکہ وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے ہیں اس لیے خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اس سلسلے میں ریلیونٹ حکومت ہے، وفاقی حکومت بھی ہے اور وفاقی حکومت کے زیر تحت ادارے بھی ہیں۔
پشتون تحفظ موومنٹ نے چند روز قبل میران شاہ میں ایک کامیاب جلسہ کیا تھا، جو کہ قبائلی علاقوں کی تاریخ کا بڑا جلسہ قرار دیا جا رہا ہے۔ اس جلسے میں پی ٹی ایم کے رہنماؤں کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما فرت اللہ بابر نے بھی خطاب کیا تھا۔ پاکستان کے ریاستی ادارے بالخصوص پاکستان فوج نے پشتون تحفظ موومنٹ کی سرگرمیوں پر کئی مرتبہ تحفظات کا اظہار کیا ہے، تاہم فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ پرامن تحریک ہے لیکن ریاست کے ریٹ کو چیلنج کیا اور حدود سے تجاوز کیا گیا تو ریاست حرکت میں آئے گی۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کی وفاقی کابینہ نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 302 میں ترمیم کی منظوری دی ہے، جس کے تحت مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اس شق کی وجہ سے برطانیہ اور یورپی یونین میں مطلوب افراد کو پاکستان کے حوالے نہیں کرتے۔ وائس آف امریکہ کے لیے مبشر علی زیدی نے تجزیہ کاروں سے گفتگو کر کے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
انسانی حقوق کے لیے سرگرم تنظیمیں ایک عرصے سے سزائے موت کے خلاف مہم چلا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں بہت سے ملکوں نے یہ سزا ختم کر دی ہے۔ پاکستان کا شمار ان ملکوں میں ہوتا ہے جہاں کئی جرائم کی سزا موت ہے اور یہ سزا بڑی تعداد میں سنائی جاتی ہے۔ فوجی عدالتوں سے بھی یہ سزا سنائی جاتی رہی ہے۔ اب وفاقی کابینہ نے ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 302 میں ترمیم کی منظوری دی ہے جس کے تحت مجرموں کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اس شق کی وجہ سے برطانیہ اور یورپی یونین مطلوب افراد کو پاکستان کے حوالے نہیں کرتے۔ اس میں ترمیم کے بعد قومی دولت کے چوروں اور ڈاکوؤں کو واپس لایا جا سکے گا۔
پاکستان پینل کوڈ میں ایک امینڈمنٹ اپروو کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ ممالک جہاں پر ایکسٹریڈیشن اس وجہ سے نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان میں کئی جرائم میں ڈیتھ سینٹنس ہے، تو جن ممالک کے ساتھ ہمارا یہ معاہدہ ہوگا اور جیسے یورپی یونین ہے یا یو کے ہے، اور بہت سارے لوگ اس لیے ہم واپس نہیں لا پا رہے کہ ہمارے ہاں ایک کئی جرائم میں ڈیتھ پنشمنٹ ہے، تو ان ملزمان کے لیے جو حوالگی کا معاہدہ ہوگا اس میں یہ جو ڈیتھ سینٹنس ہے یہ اپلائی نہیں ہوگی، تاکہ ہم کم از کم اپنے جو ڈاکو چور ہیں ان کو تو واپس لا سکیں۔ یہ اس لیے جو تھا وہ امپورٹنٹ تھا۔
وائس آف امریکہ نے سینئر قانون دان سلمان اکرم راجہ سے پوچھا کہ کیا یہ سزا صرف غیر ملکوں سے حوالے کیے جانے والے ملزموں کے لیے ختم کی جائے گی یا ملک سے اس سزا کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ واضح نہیں،
دیکھنا پڑے گا نا وہ کیا کرتے ہیں، یہ تو بھی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ وہ کیسے اس میں تبدیلی کریں گے کیا کریں گے۔ کتنی مشکل ہوگا مجھے ہوتا نظر نہیں آتا۔ عام طور پہ یہ ایک ہوا کرتی ہے ایک کنڈیشن یا ایک کم از کم پوائنٹ آف کنسرن یورپین ممالک میں کہ جو شخص کو واپس بھیج رہے ہیں اس کے ملک میں، کیا اس کو وہاں سزائے موت ہونے کا خدشہ تو نہیں ہے؟ یہ ایک بڑا ایک مطابق ہوا کرتی۔
مسلم لیگ نون کے صدیق الفاروق کہتے ہیں کہ حسن اور حسین نواز کے خلاف سیاسی الزامات کی وجہ سے انٹرپول نے کاروائی سے انکار کر دیا تھا اور آئندہ بھی ایسی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
جس طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے حسین نواز اور ان کو واپس لانے کی، اس میں بھی متعلقہ ادارے نے انکار کر دیا ہے کہ یہ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹڈ چیزیں ہیں، کریں گے تو یہ بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ حسین نواز اور اپنا ان کے بھائی جو بڑے ہیں حسن نواز، وہ تو اپنا پاکستان کے ابشہری نہیں ہے اس وقت۔
سینئر صحافی اور تجزیہ کار افتخار احمد کا کہنا ہے کہ جن افراد پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا ان کے بارے میں فرض کر کے کسی قانون کو تبدیل کرنا احمقانہ بات ہے۔
ایک آدمی جس پہ ابھی تک مقدمہ ہی نہیں چلا، کوئی ٹرائل ہی نہیں ہوا، ٹرائل میں کوئی ڈسیژن ہی نہیں ہوا، تو ہم پریزیوم کر رہے ہیں کہ ہی ول بی ہینگ، سو دیئر فور ہم پہلے ہی قانون میں ترمیم کر لیں۔ بچوں والی بات کر رہی ہے نا کہ 302 کو ختم کر دیں، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کھیل کر رہے ہیں۔
پاکستانی اخبار ڈان کے رپورٹر نے جب پوچھا کہ کیا آئین شکنی کے مقدمے میں مفرور قرار دیے گئے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو بھی واپس وطن لایا جائے گا، تو فواد چودھری نے کہا کہ انہوں نے کیا غلط کام کیا ہے، ان کے خلاف مقدمہ سیاسی ہے۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے افتخار احمد نے کہا کہ فواد چودھری جنرل پرویز مشرف کے ماتحت کام کر چکے ہیں، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔
زیادہ کہ فواد ہے سر، اس میں یہ تعداد ہے دوست کہ فواد ہیز آلریڈی سرو مشرف۔
ماہرین کا خیال ہے کہ وفاقی کابینہ نے قانون دانوں سے مشورہ کیے بغیر ضابطۂ فوجداری میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ اس ترمیم کے باوجود غیر ملکوں میں موجود سیاسی رہنماؤں کی وطن واپسی ممکن نہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے نوٹرڈیم کیتھیڈرل کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے 5 برسوں کا ہدف مقرر کیا ہے، لیکن تاریخی عمارتوں کی بحالی کرنے والے ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ کیتھیڈرل کی سابقہ شان و شوکت بحال کرنے کے لیے عشرے لگ سکتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی سلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی۔
نوٹرڈیم کیتھیڈرل میں لگنے والی آگ کی خبر دنیا بھر میں گردش کرتی رہی۔ بیشتر افراد کے لیے پیرس کا یہ تاریخی مقام ایک مذہبی علامت بھی ہے۔ جاپان کی کابینہ کے چیف سیکرٹری یوشی ہیدے سوگا کا کہنا ہے کہ نوٹرڈیم کیتھیڈرل کو یونیسکو کی طرف سے عالمی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے اور اس کا نقصان دنیا کا نقصان ہے، ہمارے دل درد سے بوجھل ہیں۔
The damage is a serious blow to the historical and cultural legacy of all of humanity.
Oleg Shem ka kehna hai ki is tareekhi aur saqafati miras ko pahunchne wala nuksan insaniyat aur hamare logon ke liye ek bada dhachka hai.
Kulturnemu nasledi vsego chelovechestva.
Notre Dame is a global icon.
آسٹریلیا میں حزب اختلاف کے لیڈر بل شارٹن کہتے ہیں کہ نوٹری ڈیم عالمی سطح پر عظمت کی علامت ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں کی اپیل کے جواب میں کیتھیڈرل کی تعمیر نو میں مدد کے لیے ایک ہی دن میں تقریباً 800 million dollars کی فراہمی کے وعدے کیے گئے۔
Nous rebâtirons la cathédrale
We will rebuild Notre Dame Cathedral to be even more beautiful and I want this to be achieved in 5 years.
فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں کہہ رہے ہیں کہ ہم نوٹر ڈیم کو مزید خوبصورت بنا دیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسا 5 برسوں میں ممکن ہو سکے۔ ہم ایسا کر تو سکتے ہیں، لیکن تاریخی عمارتوں کی بحالی کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس منصوبے کی تکمیل میں عشرے لگ سکتے ہیں۔ ایرک فشر اسٹراسبورگ کے قرون وسطی کیتھیڈرل کی دیکھ بھال کے نگران ہیں۔ ایرک فشر اسٹراسبورگ کے قرون وسطی کیتھیڈرل کی دیکھ بھال کے نگران ہیں۔ وہ کہتے ہیں
personally, I would count on decades rather than a few years in terms of work. Initial diagnosis will be extremely important.
Eric Fisher کہہ رہے ہیں کہ ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ کام کے حوالے سے چند سال نہیں بلکہ عشرے لگیں گے۔ ابتدائی تخمینہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا جس سے اس بات کا تعین کیا جا سکے گا کہ کس حد تک تباہی ہوئی ہے اور کس چیز کو بچایا جا سکتا ہے۔ اگلا مرحلہ بحالی کے انتخاب کا ہے جو تعمیر نو کا کام شروع کرنے سے پہلے ہونا ہے۔ 1992 میں ونڈسر کیسل میں بھی آگ لگ گئی تھی اور اس کی بحالی کے لیے کام کرنے والے ایک ماہر تعمیر فرانس ماؤٹ کہہ رہے ہیں کہ معماروں کی دستیابی، شیشے کا کام کرنے والے فنکاروں اور تاریخی عمارتوں کی بحالی کا کام کرنے والے ماہر بڑھئیوں کی تلاش کا کام ایک بڑا چیلنج ثابت ہوگا۔
So much stone, so much timber, so much lead, so much glass for the windows is something which the industry in the whole of Europe may برطانوی
ماہر تعمیر فرانسس موت کہہ رہے ہیں کہ کھڑکیوں کے لیے پتھر، لکڑی اور شیشے کا کام کرنے والے ماہرین کی فراہمی ایک ایسا معاملہ ہے جس کے لیے پورے یورپ کی صنعت کو اس وقت ممکنہ طور پر چیلنجوں کا سامنا ہو سکتا ہے، خاص طور پر جب ہم جانتے ہیں کہ متعدد بڑے منصوبوں کو بھی ایسی ہی دشواریوں کا سامنا ہے۔ بعض لوگ زور دیں گے کہ کیتھیڈرل کو اسی مواد اور اسی انداز میں تعمیر کیا جائے جیسا کہ یہ آگ لگنے سے پہلے تھا، لیکن برطانوی ماہر تعمیر ماؤٹ کہتے ہیں کہ ممکن ہے یہ بات دانش مندی کی نہ ہو۔ اس وقت معاصرانہ مہارت اور مواد استعمال کرنے سے کیتھیڈرل کو بہتر طور پر تعمیر کیا جا سکتا ہے تاکہ وہ مزید 800 سال تک قائم رہ سکے۔ برطانوی ماہر تعمیر توجہ دلاتے ہیں کہ شاندار تاریخی عمارتوں کو مکمل ہونے میں عشرے بلکہ بعض اوقات صدیاں لگیں۔ ان کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سامان اور تعمیر کرنے کے انداز بھی وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
فرانس کے اسی گرجا گھر کے حوالے سے ایک اور رپورٹ کے ساتھ رضی احمد رضوی۔
ایک محبوب مذہبی یادگار کی تباہی کے بعد پیرس کے ہزاروں مکین اور سیاح منگل کے دن سڑکوں اور پلوں پر جمع ہوتے رہے۔ نوٹر ڈیم کیتھیڈرل انقلاب فرانس کے دوران اور دوسری عالمی جنگ میں بچ گیا، لیکن اس تباہ کن آگ نے اسے شدید نقصان پہنچایا ہے۔ چند سال پہلے اس گرجا گھر نے اپنی 850ویں سالگرہ منائی جب نئی گھنٹیاں نصب کی گئیں جن سے زیادہ خوبصورت اور ہم آہنگ آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ پیرس کے ایک شہری کا کہنا تھا،
Well, I feel very devastated, of course, because that's, you know, it's a monument which is
میں بہت دل گرفتا ہوں، اس لیے کہ یہ ایک ایسی یادگار ہے جو پیرس میں ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ رہی ہے۔ سیاحوں کے لیے بھی نوٹر ڈیم ایک زبردست مانوس علامت ہے جسے ہر عقیدے کے لوگ دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ ایک برطانوی سیاح نے کہا، بعض چیزیں ابدی نوعیت کی ہوتی ہیں، یہ انہی میں سے ایک شاندار چیز ہے۔ آگ جو سوموار کے دن شام کے وقت بھڑک اٹھی تھی تیزی سے پھیل گئی۔ اندر موجود لوگوں کو بچاؤ کا کام کرنے والے کارکنوں نے باہر نکال لیا۔ حیران کن طور پر کوئی جانیں ضائع نہیں ہوئیں۔ بعض دوسرے چھوٹے معجزے بھی دیکھنے میں آئے۔ کانٹوں کا ایک تاج جس کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اسے اس وقت پہنا تھا جب انہیں مصلوب کیا گیا تھا، آگ سے محفوظ رہا۔ اور اسی طرح نوٹر ڈیم کی مشہور کھڑکی جسے روز ونڈو کہتے ہیں شولوں سے بچ گئی۔ آگ لگنے کا یہ واقعہ ایسٹر سے ٹھیک ہفتہ بھر پہلے پیش آیا ہے۔ گرجا گھر کی تعمیر نو میں برسوں لگ جائیں گے، لیکن احتیاط کی گویا بارش ہو رہی ہے۔ حکومت بھی کروڑوں ڈالر مختص کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے، جس کے بعد پیرس کے لوگوں کو امید ہے کہ مستقبل قریب میں نوٹر ڈیم کی شان دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ رضی احمد رضوی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ بھارت میں جاری انتخابی مہم میں حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی اور حزب اختلاف کی جانب سے الگ الگ ایشوز اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں نئی دہلی سے سہیل انجم نے ایک تفصیلی رپورٹ بھیجی ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر مالیات ارون جیٹلی سمیت بی جے پی کے تمام رہنما اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قوم پرستی، دہشت گردی، قومی سلامتی اور فوجیوں کا وقار انتخابی ایشوز ہیں۔ اسی لیے وہ بار بار پاکستان کا نام لیتے ہیں اور عوام کو یہ یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت ہی ملک کا دفاع کر سکتی ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی اصل مسائل سے فرار اختیار کر رہی ہے۔ وہ مہنگائی، بے روزگاری، نوٹ بندی، معیشت کی تباہ حالی اور خواتین کے تحفظ جیسے مسائل کے بجائے پاکستان، پلوامہ اور آپریشن بالاکوٹ کا بار بار ذکر کرتی ہے۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس الیکشن میں اصل مسائل اٹھائے ہی نہیں جا رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ بی جے پی بلکہ اپوزیشن جماعتیں بھی فرقہ واریت اور جذباتیت کو ہوا دے رہی ہیں۔ ایک تجزیہ کار آلوک موہن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت نہ تو پاکستان کوئی ایشو ہے، نہ پلوامہ، نہ بالاکوٹ۔
آزاد بھارت میں ساتھ پہلا ایسا لوک سبھا چناؤ ہوگا جہاں پر مول مدوں کو کے بجائے ان تمام مدوں کو اچھالا جا رہا جن مدوں سے دیش کی عام اور عوام کو لینا دینا نہیں، چاہے وہ پاکستان کا معاملہ ہو یا پھر فزیکل اسٹرائک کا معاملہ ہو۔
وہ وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر رہنماؤں کے ذریعے بار بار پاکستان کا نام لینے کو غلط بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کر کے دراصل مسلمانوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
پاکستان کو اور ہندوستان کے چناؤ سے کیا لینا دینا ہے، یہ سرحد معاملے ہیں۔ پاکستان کا مدعا اگر یدھ ہو تو الگ بات ہے، لیکن پاکستان کا بار بار نام اچھالنا مجھے کہیں کہیں لگتا ہے کہ یہ آپس کی نورا کشتی تو نہیں ہے۔ پاکستان کا لے کر کے یہاں ہندوستانی مسلمانوں کو ڈرایا جائے اور ان کو دبایا جائے، اسے ووٹوں کا دھروکرن اور اگر ہندوتواد کو بڑھاوا دیا جائے، لیکن اس میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی۔
ایک دوسرے سینئر تجزیہ کار انجم نعیم آلوک موہن کی باتوں کی تائید کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس وقت بی جے پی نے ایک طرفہ طور پر انتخابی مہم کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیا ہے،
اور یہی وجہ ہے کہ جو ہے بار بار پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے، بار بار کمیونلزم کا نام لیا جا رہا ہے، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے، اور وہ جو حقیقی جو مسائل ہیں جو یہاں کی عوام سے متعلق ہیں، غربت ہے، بے روزگاری ہے، اور وہ تمام وہ مسائل جس پہ اس سے پہلے الیکشن لڑے جاتے تھے، ان تمام مسائل کو کوئی ٹچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
وہ پاکستان اور اقلیت مخالف ماحول بنانے میں حزب اختلاف کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپوزیشن پارٹیاں بھی اکثریتی ووٹوں کو ناراض کرنا نہیں چاہتی،
کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے ایک بڑا جو ووٹ بینک ہے، جو اکثریتی ووٹ بینک ہے، اس کو کہیں کوئی دھکا نہ پہنچے یا اس کے دل میں کوئی میل نہ پیدا ہو جائے، اس لیے دوسری اپوزیشن بڑی پارٹیاں بھی ہیں وہ اس انداز سے بچنے کی اپنے آپ کو کوشش کر کے وہ بھی اسی طرح کا زبان استعمال کر رہی ہیں۔
متعدد امیدوار اپنے حریفوں کے لیے نازیبا کلمات بھی استعمال کرتے ہیں تاکہ رائے دہندگان کے جذبات سے کھیلا جائے اور ووٹ حاصل کیے جائیں، خواہ اس سے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہی کیوں نہ ہوتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے کئی رہنماؤں کی انتخابی مہم پر کچھ وقت کے لیے پابندی عائد کر دی ہے۔ نوٹ بندی اور جی ایس ٹی سے ملکی معیشت کو شدید دھچکا پہنچا ہے، لیکن یہ معاملہ بھی کوئی نہیں اٹھا رہا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان کی وفاقی کابینہ کے لگاتار دوسرے اجلاس میں ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم منظور نہیں ہو سکی ہے, اور وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اسکیم کے بعض نکات میں ترمیم کے بعد اسے بحث کے لیے دوبارہ کابینہ میں پیش کیا جائے گا. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ.
وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایمنیسٹی اسکیم پر مشاورت کے لیے خصوصی اجلاس منعقد ہوا, جس میں کابینہ اراکین نے اس اسکیم کے پہلوؤں پر غور کیا. تاہم کابینہ کے بعض اراکین کے تحفظات کے باعث یہ اسکیم آج دوسرے روز بھی منظور نہ ہو سکی. کابینہ اراکین نے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم لانے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اسکیم تحریک انصاف کے منشور کے خلاف ہے. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کابینہ اجلاس کے بعد ٹویٹ میں کہا کہ کابینہ نے ایمنیسٹی اسکیم کے تمام پہلوؤں پر بحث کی اور اس دوران تمام آپشن زیر بحث آئے. انہوں نے کہا کہ اسکیم میں چند چیزوں کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے, لہٰذا اس معاملے کو کابینہ کے اگلے اجلاس تک مؤخر کر دیا گیا ہے. حکومت بے نامی جائیدادوں اور بینک اکاؤنٹس کے خلاف قانون سازی پر عمل درآمد کر رہی ہے, اور اس سے قبل بے نامی جائیدادوں کو ظاہر کرنے کے لیے ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم لانا چاہتی ہے, جس کے ذریعے ٹیکس نادہندگان معمولی ٹیکس کی ادائیگی سے ملکی و غیر ملکی اثاثے ظاہر کر سکیں گے. وزارت خزانہ کا خیال ہے کہ اس ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم سے ٹیکس اہداف کو پورا کرنے میں بھی مدد ملے گی. ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم پر حزب اختلاف کے رہنما تنقید کر رہے ہیں اور اسے حکومتی جماعت کے رہنماؤں کے لیے کالا دھن سفید کرنے کا ذریعہ قرار دیتے ہیں. سینیٹر مشاہد اللہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم لاتی ہے تو کرپشن کے خلاف اس کے دعوے ختم ہو جائیں گے.
سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایمنیسٹی ہی دینی ہے تو پھر یہ جو روزانہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں آپ کے وزراء کرپشن کے خلاف, تو وہ تو ختم ہو جائے گی, اس لیے کہ جتنے کرپٹ لوگ آپ کے نزدیک ہیں وہ تو سارے ایمنیسٹی لے لیں گے. یہ ناقابل فہم ہے.
تاہم حکومتی سینیٹر محسن عزیز معیشت کو دستاویزی شکل میں لانے کے لیے اس اسکیم کو ناگزیر سمجھتے ہیں. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ بے نامی جائیدادوں کے قانون پر عمل درآمد سے پہلے اس اسکیم کا لانا کاروباری طبقے کا مطالبہ ہے.
اس ایمنیسٹی مختلف جو ایمنیسٹیز آئی ہیں ان سے ڈیفرنٹ اس لیے ہے کیونکہ اس میں جو ہے بینک اکاؤنٹ کھولنا ضروری ہے, اس میں فائلر بننا ضروری ہے, اور جو ڈپازٹ آپ کرائیں گے, جو ایمنیسٹی آپ ڈکلیئر کریں گے, وہ آپ کو اکاؤنٹ میں جمع کرانی پڑے گی. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو اس طرح کا پیسہ ہے جس کو کہ آپ انڈاکومنٹڈ پیسہ کہتے ہیں, وہ اکانومی کے اندر آ جائے گا, وہ روٹیٹ کرنا شروع کرے گا.
کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق اگر پاکستانی حکومت کی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کامیاب ہو جاتی ہے تو اس سے خزانے پر پڑنے والے بیرونی اور مالی دباؤ کو کم کرنے میں مدد ملے گی, اور یہ کہ اس سے حکومت کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. پاکستان میں حکومتیں ماضی میں بھی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم جاری کرتی رہی ہیں, اور پچھلی حکومت کے دور میں 3 ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم جاری کی گئیں, جس میں جون 2018 کو ختم ہونے والی بے نامی جائیدادوں کو قانونی قرار دینے کی ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم سے حکومت کو 120 ارب روپے کی آمدن ہوئی. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
کراچی میں پولیس کی فائرنگ سے ایک 1.5 سالہ معصوم بچہ اپنے والد کی گود میں جاں بحق ہو گیا. 16 ماہ میں پولیس کی فائرنگ سے ایسے واقعات میں کم سے کم 10 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. واقعی نے سندھ پولیس کی تربیت پر ایک بار پھر سوالات کھڑے کر دیے ہیں. کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ.
کراچی میں پولیس کی فائرنگ سے 1.5 سالہ بچہ جان بحق ہو گیا. پولیس نے ملوث اہلکاروں کے خلاف قتل بالخطا, غفلت اور لاپرواہی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے, جبکہ 2 پولیس اہلکاروں کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. 16 ماہ میں صرف کراچی میں کم از کم 10 شہری جعلی پولیس مقابلوں یا پھر پولیس کی غلطی کا نشانہ بن کر جان سے گزر گئے, جبکہ اتنی ہی تعداد میں شہری زخمی بھی ہوئے ہیں. تفصیلات کے مطابق یونیورسٹی روڈ پر منگل کی رات 2 موٹر سائیکلز پر سوار 4 پولیس اہلکاروں نے مبینہ ڈکیت کا پیچھا کرتے ہوئے فائر کھول دیا, لیکن گولی رکشے میں اپنے والد کاشف راجہ کی گود میں بیٹھے 19 ماہ کے احسن کو جا لگی, جو موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ فائرنگ پولیس ہی کے ہتھیار سے کی گئی، جس کے بعد دو پولیس اہلکاروں کو مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ادھر آئی جی سندھ کلیم امام نے بچے کی ہلاکت پر افسوس اور غمزدہ خاندان سے تعزیت کرتے ہوئے اس غلطی پر معافی مانگ لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ پولیس نے صوبے میں امن و امان کے قیام میں بے پناہ قربانیاں دیں اور صوبے میں جرائم کی شرح میں بھی کمی آئی ہے، لیکن ایسے واقعات جس میں پولیس کی گولی سے معصوم شہری مارے جائیں اس کی کوئی توجیہ پیش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ پولیس کو اعلیٰ ٹریننگ کی اشد ضرورت ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں۔
دیکھیں، اس قسم کی جو واقعات ہیں، میں پھر آپ کو کہتا ہوں کہ افسوسناک ہیں اور ریگریٹ کرتے ہیں، وی آر اپولوجیٹک اینڈ وی آر سیئنگ سوری، غلطی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں ہم اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ غفلت شامل ہے یا ان کی لاپرواہی، ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں۔ جو رولز آف انگیجمنٹ ہے اس کی ہم نے پراپر ایس او پیز ہے، اس کو مزید ریوائو کر رہے ہیں۔
ان واقعات کے تسلسل سے رونما ہونے پر پولیس اور شہریوں کے اشتراک کے لیے قائم سینٹرل پولیس لیجن کمیٹی کے سابق سربراہ احمد چنائے کا کہنا ہے کہ پولیس کے نظام کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے اور اس میں تبدیلی کی ضرورت سوچ کی تبدیلی سے شروع ہوتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ عناصر ہمیشہ سے شہریوں کا شیلٹر استعمال کرتے ہیں، لیکن پولیس کی تربیت کے فقدان کے باعث اکثر ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں معصوم شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ 6 سے 8 ماہ کی ٹریننگ کے بعد پولیس کانسٹیبل کو ہتھیار تو تھما دیا جاتا ہے، لیکن اس کے استعمال سے قبل سوچنے کی صلاحیت میں اضافہ اور نفسیات تربیت فراہم نہیں کی جاتی۔ احمد چنائے کے مطابق فیلڈ میں تعینات پولیس اہلکاروں کو احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ مجرم کو پکڑنا جہاں ان کی ذمہ داری ہے، وہیں انسانی جان کو بچانا بھی ان کا فرض ہے۔
مینٹل لیول کی ٹریننگ نہیں ہوتی، کوئی سی سائیکولوجیکل جو ہے وہ گرومنگ نہیں ہوتی کہ بھائی آپ کو کس طرح گروم کرو گے، کس طرح جو ہے وہ آپ کو استعمال کرو گے، ہیومن اینگل کیا آتا ہے، آگے جو ہے آپ کو ٹیررسٹ کو دیکھ کر اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے اور اس کو کیسے قابو کرنا ہے۔ سینئر پولیس افسران کو اپنا جو ہے نا ٹائم جو ہے نا وہ بن آؤٹ کرنا پڑے گا ان کے ساتھ۔
پولیس کی فائرنگ سے معصوم شہریوں کی ہلاکت کے پے در پے واقعات نے جہاں پولیس کی کارکردگی اور تربیتی معیار پر سوالات کھڑے کیے ہیں، وہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ 1 سال میں ہونے والے ایسے واقعات کے کسی ایک بھی مقدمے کا فیصلہ نہ ہو سکا اور نہ ہی کسی پولیس اہلکار یا افسر کو قرار واقعی سزائیں مل سکیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفتیش اور عدالتی نظام میں نقائص کے باعث ایسے واقعات میں انصاف کا حصول بھی آسان نہیں۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے۔ ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu۔ تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھیے ہمارے فیس بک لائیو بلٹنز۔
پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ بورڈ کے اکثریتی اراکین نے پی سی بی کے مینیجنگ ڈائریکٹر وسیم خان کے اختیارات کو تسلیم کرنے سے انکار کرنے کے ساتھ ساتھ محکمہ جاتی کرکٹ ختم کرنے کے فیصلے کو بھی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ لاہور سے یہ ہے ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے گورننگ اجلاس کا 53rd اجلاس چیئرمین پی سی بی احسان مانی کی سربراہی میں شروع ہوا تو گورننگ بورڈ کے 7 میں سے 5 ارکان نے اجلاس میں پیش کیے جانے والے ایجنڈے کو مسترد کر دیا۔ ارکان نے مطالبہ کیا کہ بورڈ کا اجلاس رواں ماہ 30 اپریل کو لاہور میں بلایا جائے، جس میں پی سی بی کے آئین کے مطابق 4 ریجنز اور 4 محکموں کو مدعو کیا جائے۔ چیئرمین پی سی بی سے اختلاف رکھنے والے بورڈ ارکان میں نعمان بٹ، ایاز خان، شاہدو دوست، شارریز روکڑی اور کبیر خان شامل ہیں۔ اطلاعات کے مطابق پی سی بی کے گورننگ بورڈ کا اجلاس کوئٹہ کے ہوٹل میں ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ اراکین نے بورڈ کے چیئرمین احسان مانی کی جانب سے وسیم خان کے اختیارات سے متعلق ایجنڈے کو پیش کیے جانے سے قبل ہی مسترد کر دیا۔ اختلاف رکھنے والے اراکین نے بورڈ کی جانب سے محکمہ جاتی کرکٹ کو ختم کر کے ریجنز کی کرکٹ کے فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے مینیجنگ ڈائریکٹر وسیم خان کے اختیارات کو کم کرنے یا ان کی تقرری کو قلعدم قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے مطالبات ماننے تک بورڈ کے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اختلاف رکھنے والے گورننگ باڈی کے ارکان میں سے ایک نعمان بٹ نے اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا،
پورے کرکٹ بورڈ کے آدمی میں آپ کو اسی کاپی بھی فراہم کر سکتا ہوں، یا آپ ویب سائٹ پہ چلے جائے آپ کو مل جائے گی۔ کوئی ایک شخص بشمول مانی صاحب مجھے یہ دکھا دے کہ اگر وہاں وہ کہیں ایم ڈی کی پوسٹ ہے تو بات کر لیں، لیکن انہیں سچ بولنا چاہیے، اس کی ساری چیزیں روکی جائیں، اور جس کو آج تک جتنی بھی سیلری دی گئی ہے کسی کی باقاعدہ
ہائی لیول پہ اس کی انکوائری کی جائے.
اجلاس کے بعد کوئٹہ میں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ احسان مانی نے کہا کہ بورڈ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوں گے.
ہم نے ایم ڈی کو رکھنے سے پہلے بورڈ سے منظوری لی تھی, یہ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے. اور ان کا جو ایجنڈا تھا افسوس کی بات ہے, کیونکہ پانچ لوگوں نے وہ کاغذ ایک سائن کیا تھا جس میں سے چار آلریڈی شامل تھے میٹنگز میں جہاں یہ چیزیں اپروو ہوئی ہیں.
چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ بورڈ کا کام گراؤنڈز بنانا نہیں ہوتا, بورڈ کا کام ٹیکنیکل سپورٹ دینا ہے, انفراسٹرکچر بنانا حکومت کا کام ہے. ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے احسان مانی نے کہا کہ بھارت سے کرکٹ کھیلنے کا مسئلہ سیاسی ہے, بھارتی کرکٹ بورڈ پر ان کی حکومت کی چھاپ ہے, اگر بھارت پاکستان سے کرکٹ کھیلنا نہیں چاہتا تو وہ بھی نہیں کھیلیں گے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین خالد محمود نے کوئٹہ میں ہونے والے بورڈ اجلاس کے دوران بدمزگی پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گورننگ بورڈ کے سات میں سے پانچ اراکین کا رویہ نامناسب تھا. خالد محمود نے کہا کہ چیئرمین پی سی بی کی تعیناتی آئین کے تحت وزیراعظم پاکستان کرتا ہے. خالد محمود سمجھتے ہیں کہ تحفظات رکھنے والے ارکان کو آج ہونے والے اجلاس کی کاروائی کو خراب نہیں کرنا چاہیے تھا, جس میں کرکٹ اکاؤنٹس اور ان کے آرڈر سے متعلق منظوری دی جانا تھی. وسیم خان کی بطور ایم ڈی پی سی بی تعیناتی پاکستان کرکٹ بورڈ کے بورڈ آف گورنرز کے گزشتہ سال اکتوبر میں ہونے والے اجلاس میں دی گئی تھی. چیئرمین پی سی بی اور گورننگ بورڈ میں اختلافات اس وقت سامنے آئے ہیں جب پاکستان کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ 2019 کی تیاریوں میں مصروف ہے. پی سی بی کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق 18 اپریل کو پی سی بی کے چیف سلیکٹر انضمام الحق ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی دستے کا اعلان کریں گے. ضیاء الرحمان, وی او اے اردو.
بدھ کے روز انڈونیشیا کے پولنگ گروپس نے کہا ہے کہ صدر جوکو ویدودو ملک صدارتی انتخاب میں سبقت لے رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
پولنگ اسٹیشنوں پر اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار کی بنیاد پر تیزی سے کی گئی کوئک کاؤنٹس نامی گنتی سے ظاہر ہوا ہے کہ مسٹر ویدودو انتہائی قوم پرست سابق جنرل پرابوو سبیانتو سے لگ بھگ 10% آگے ہیں. 193 ملین لوگ ایک دن میں ہونے والے دنیا کے اس سب سے بڑے الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہیں. جکارتا کے ایک ووٹر ہینکی عبد الرحمان کا کہنا ہے
کیا باپو یانگ ترپیڑی کی طرح آپ کو رہے گا
جو کوئی بھی جیتے ہمیں متحد رہنا ہوگا. جب تک یہ منصفانہ اور دیانتدارانہ ہے ہمیں فضول باتوں میں الجھنا نہیں ہوگا. اگر جو کووی جیتے ہیں تو ہم اس کی حمایت کریں گے, اور اگر پرابوو جیتے ہیں تو ہم ان کی بھی حمایت کریں گے. اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جھگڑنا نہیں ہے. رایاما کے بیشتر جائزوں میں مسٹر ویدودو کو مسلسل ڈبل ڈیجٹ کی سبقت ظاہر ہوئی ہے, لیکن پرابوو نے منگل کو دیر گئے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ انہیں 63% ووٹ جیتنے کی توقع ہے. دنیا بھر میں مسلم اکثریت کے اس سب سے گنجان آباد ملک میں ووٹرز صدر کے علاوہ نائب صدر اور 20,000 امیدواروں میں سے قومی, علاقائی اور مقامی قانون سازوں کا انتخاب بھی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن توقع ہے کہ مئی میں حتمی نتائج کا اعلان کرے گا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر ایوانکا ٹرمپ ایتھیوپیا میں 3 دن کا دورہ کرنے کے بعد آئیوری کوسٹ پہنچ گئی ہیں. ان کے اس دورے کا مقصد براعظم افریقہ میں خواتین کے لیے معاشی مواقع میں اضافہ کرنا ہے. صدر ٹرمپ کی بیٹی کے دورے کا مقصد امریکی انتظامیہ کی اس خواہش کا اظہار ہے کہ وہ دنیا بھر میں خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق سابق صدور کی پالیسیوں کو جاری رکھنا چاہتی ہیں. لیکن صدر ٹرمپ اپنی سب سے پہلے امریکہ پالیسی کے تحت غیر ملکی امداد پر تنقید کرتے ہیں. وائس آف امریکہ کی نامہ نگار پیٹسی کوساوارو کو کی رپورٹ بشیر علی زیدی کی زبانی.
افریقہ دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں مردوں سے زیادہ خواتین کاروبار کرنے کا انتخاب کرتی ہیں. وائٹ ہاؤس کے مشیر ایوانکا ٹرمپ نے امریکی انتظامیہ کے گلوبل اکنامک انیشیٹو کے تحت ادیس ابابا میں خواتین کے زیر انتظام کاروباروں کا دورہ کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا
We believe that investing in women is smart development policy.
ہم اسمارٹ ڈیولپمنٹ پالیسی کے تحت خواتین پر سرمایہ کاری کرنے پر یقین رکھتے ہیں, اور یہی اسمارٹ کاروبار ہے. یہ ہماری سلامتی کے مفاد میں بھی ہے, کیونکہ جب خواتین با اختیار ہوتی ہیں تو وہ امن اور استحکام کو فروغ دیتی ہیں, اور ہم ایسا بار بار ہوتے دیکھ چکے ہیں. یہ تھے ایوانکا ٹرمپ کے الفاظ. اس انیشیٹو کا مقصد خواتین کی صلاحیتوں میں اضافے, مالی تعاون اور انہیں آگے بڑھنے سے روکنے والے قوانین اور روایات میں تبدیلی کے ذریعے خواتین کے لیے کاروبار اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کرنا ہے. عالمی سطح پر خواتین کو مردوں کے مقابلے میں 2/3 معاوضہ دیا جاتا ہے. دنیا کے آدھے سے زیادہ ملکوں میں خواتین اب بھی مردوں کی طرح کاروبار نہیں کر سکتیں. انہیں قرضہ لینے, معاہدے کرنے اور بینک اکاؤنٹس کھلوانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا مسئلہ لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی میں رکاوٹیں ہیں۔ ایتھوپیا کی صدر سہلے ورک سیوڈے نے کہا، ہمیں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اپنی جامعات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین کو تعلیم یافتہ اور جامعات سے سند یافتہ بنا سکیں، کیونکہ انہیں بہت سی رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ یہ تھے ایتھوپیائی صدر کے الفاظ۔ ویمنز گلوبل ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپیرٹی انیشیٹو کی نگران ایوانکا ٹرمپ ہیں، اور فروری میں ان کے والد نے اس پر دستخط کیے تھے۔ اس کے تحت دنیا بھر میں 5 کروڑ خواتین کو 2025 تک معاشی خود مختار بنانے کے لیے $5 کروڑ مختص کیے گئے۔ صدر ٹرمپ کی پالیسی سب سے پہلے امریکہ ہے، اور وہ غیر ملکی امداد میں کٹوتی کر کے فوجی اخراجات بڑھانے کے خواہش مند ہیں، لیکن اس انیشیٹو سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی انتظامیہ 4 عشروں سے جاری سابق صدور کی پالیسی جاری رکھنا چاہتی ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں خواتین کو با اختیار بنانا ہے۔ CSIS کی ڈینیل رنڈے نے کہا،
It's not radically new, but it signals continuity.
یہ بنیادی طور پر نئی پالیسی نہیں ہے، لیکن اس سے تسلسل کا اشارہ ملتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ نے اوباما انتظامیہ کے دور میں خواتین کو معاشی با اختیار بنانے کی پالیسی کی حمایت کی ہے، تو آپ ٹرمپ انتظامیہ کو بھی ایک موقع دینا چاہیں گے اور انہیں سنجیدگی سے لیں گے۔ یہ تھے ڈینیل رنڈے کے الفاظ۔ ایتھوپیا میں ایوانکا ٹرمپ نے اقوام متحدہ کے اکنامک کمیشنز فار افریقہ کے تحت خواتین کو با اختیار بنانے سے متعلق ایک مکالمے کی میزبانی کی، اور بیرون ملک نجی سرمایہ کاری کرنے والے ادارے کی جانب سے خواتین کے کاروباروں کے لیے $35 کروڑ کے مالی تعاون کا اعلان کیا۔ پیٹسی ودا کوس وار کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بحران کے شکار وینزویلا میں منگل کے روز انسانی ہمدردی کی پہلی امداد پہنچی ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈ کریسنٹ سوسائٹیز کا ایک طیارہ منگل کے روز اس کے بعد رسدیں لے کر کریکس پہنچا، جب گروپ کا صدر نکولس مادورو کی حکومت کے ساتھ گزشتہ ماہ کے آخر میں ایک معاہدہ طے پا گیا۔ وینزویلا کی ریڈ کراس کے صدر ماریو ویلاروئل کہتے ہیں،
لامیسما سرا ڈسٹریبیویدا کنفورم ا لوس پرنسیپیوس فنڈامنٹالز دے نوسترو موویمینٹو اسپیشیالمنٹے لوس دے نیوٹرالیداد۔
اسے ہماری تحریک کے بنیادی اصولوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا، خاص طور پر غیر جانبداری، انصاف اور تعصب سے عاری رہنے کے اصولوں کے مطابق۔ ہم نے ہر ایک سے بلا استثنا کہا ہے کہ اس بڑی کامیابی کو کسی سیاست کی نظر نہ ہونے دیں۔ ہمارا مینڈیٹ زندگیاں بچانے میں مدد ہے، اور یہ نہ بھولیں کہ ہم سب مل کر وینزویلا کی ریڈ کراس ہیں۔ یہ الفاظ تھے وینزویلا کی ریڈ کراس کے صدر ماریو ویلاروئل کے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ وینزویلا کی 30 ملین کی آبادی میں سے ایک تہائی کو خوراک اور طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی ادارے کا اندازہ ہے کہ وینزویلا کے 3.7 ملین شہری غذائی قلت کا شکار ہیں، اور 5 سال سے کم عمر کے 22% بچے غذائیت کی شدید قلت میں مبتلا ہیں۔ کریکس کے ایک رہائشی الیکسس روڈریگس کا کہنا ہے، ہم انسانی ہمدردی کی امداد کو آتا دیکھ رہے ہیں جو وینزویلا کے لیے، ہر ایک کے لیے اور خاندانوں کے لیے جنہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک بڑی چیز ہے۔ وینزویلا میں بہت سے بیمار لوگ ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت زیادہ طبی امداد کی ضرورت ہے، اور یہ آزادی امید کی ایک شروعات ہے۔ یہ الفاظ تھے کریکس کے ایک شہری روڈریگس کے۔ گزشتہ ہفتے مادورو نے کہا تھا کہ ان کی حکومت اور ریڈ کراس انسانی ہمدردی کی اس تمام امداد کو جسے وینزویلا میں لایا جا سکتا ہے ملک میں لانے کے لیے اقوام متحدہ کے اداروں کے ساتھ مل کر کام کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ مادورو نے اس سے قبل امریکہ اور دوسرے ملکوں کی جانب سے امداد کی پیشکشوں کو اس کے باوجود مسترد کر دیا تھا کہ ان کا ملک 4 سال سے زیادہ عرصے کی کساد بازاری اور خوراک اور ادویات کی شدید قلتوں کی وجہ سے ابتری اور پریشانیوں میں مبتلا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی پیشکش اس کی جانب سے کسی فوجی حملے کا ایک بہانہ تھی، اور انہوں نے ان دعووں کو مسترد کر دیا تھا کہ ان کے لوگوں کو بیرونی امداد کی ضرورت ہے۔ مادورو اپنے ملک کی فوج کی مدد سے پارلیمانی اسپیکر جوان گوائیڈو کی قیادت کی حزب اختلاف کے مقابلے میں اپنا اقتدار برقرار رکھے ہوئے ہیں، جبکہ جوان گوائیڈو کو امریکہ اور دوسرے کئی درجن دوسرے ملک وینزویلا کے عبوری صدر کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں۔ جوان گوائیڈو نے کئی ہفتے قبل کولمبیا سے انسانی ہمدردی کی امداد سے بھرے ٹرک ملک میں لانے کی کوشش کی تھی، لیکن مادورو کی وفادار فورسز نے اس امداد کو ملک میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے ایک سرحدی پل بند کر دیا تھا۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس یعنی ہمارے تمام پروگرامز کے بارے میں آپ کی فیڈ بیک کے ساتھ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا. فراجہ محمد ریاض ہرون آباد سے لکھتے ہیں کہ چارٹ بسٹرز کے پروڈیوسر اور ہوسٹ کو بہت بہت سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ بہت ہی مزے کا پروگرام ہے. تھینک یو سو مچ. اس کے علاوہ آپ نے شہناز نفیس، مدثرہ منظر اور سب پروگرام پیش کرنے والوں کو مبارکباد کہی ہے. کیلنڈر کی فرمائش لکھتے ہیں، پہلی دفعہ کر رہا ہوں، ضرور پوری کیجیے گا. بالکل کوشش کریں گے کہ آپ سب کی فرمائش ہم پوری کر دیں. حاجی لیاقت علی آوان، الاوان لسنرز کلب، مسلم گنج، شیخو پورہ سے لکھتے ہیں کہ آپ سب کو ریڈیو کا عالمی دن مبارک. کافی دنوں بعد آپ کے پروگرام میں خط لکھنے کی جسارت کر رہا ہوں. یہ آپ کا پروگرام ہے اور آپ کی خطوط ہی سے سجتا ہے، آپ ضرور خط لکھیے. لکھتے ہیں کہ امید ہے پہلے کی طرح جواب ملے گا، ضرور ملے گا. تمام سامعین اور ریڈیو سٹاف کو دل کی گہرائیوں سے سلام کہتے ہیں اور انہوں نے شکوا کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ وائس آف امریکہ سے کوئی نشانی آ جایا کرتی تھی، سکڑتے سکڑتے بات کیلنڈر تک رہ گئی تھی اور اب ہمیں وہ بھی نہیں مل رہا. الاوان لسنرز کلب کی طرف سے جو ایک آواز دوست نامی آپ کا ایک ماہنامہ شائع ہوتا ہے، اس میں آپ نے بڑے مزے مزے کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں. لکھتے ہیں کہ کسی نے مٹکے سے پوچھا کہ تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو، تو مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا کہ جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو وہ تکبر اور گرمی کس بات پر کرے گا. زبردست. سید منظور الحسن وادی جھنگ شاہ اجمل سید روڈ نوتک بھکر پنجاب سے لکھتے ہیں کہ سعدیہ صاحبہ مودبانہ سلام، میں 30-40 سال سے وائس آف امریکہ سن رہا ہوں. سن 2016 کا کیلنڈر ملا تھا، 17 اور 18 کا نہیں ملا اور اب سن 2019 کا کیلنڈر ارسال فرما دیں. چارٹ بسٹر خوب سنتا ہوں. آپ نے 2-3 گیتوں کی فرمائش کی ہے، ان میں سے ایک گیت میرے پاس ہے جو میں آپ کے لیے پیش کرتی ہوں.
میرے شوق دنی بار آجا میرا انتظار آجا. میں میرے سونے جا ہزار واری آجا پیارے اتھے لکھواریا جا میرے شوق دلی اتبار.
لطف علی بخاری صاحب نے مدثرہ منظر کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ آپ سب لوگ بہت خوش رہیں، گزشتہ 3-4 ہفتے سے آپ کا پروگرام اتوار کی رات 9 بجے سے نہیں سنا جا رہا، اس کی بجائے کوئی نیا پروگرام شروع ہو گیا ہے، کیا کریں، ہمیں کچھ تو بتائیں، اس کی بندش کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کچھ بھی نہیں ہے، ہم نے اپنے پروگراموں میں کچھ تبدیلی لائی ہے اور تبدیلی تو ہمیشہ ہی اچھی ہوتی ہے لطف علی صاحب. تو آپ بھی انجوائے کیجیے، آپ یہ پروگرام، آپ کے خطوط کے جوابات کا جو پروگرام ہے یا آپ کی فیڈ بیک کا جو پروگرام ہے، اس میں ہم آپ کے فیس بک کے میسیجز اور ای میل بھی شامل کریں گے. آپ ہمیں خط لکھتے رہیے، ہم آپ کو ایڈریس ہمیشہ بتاتے ہیں. اب پھر بتائی دیتی ہوں، وائس آف امریکہ اردو سروس، پوسٹ باکس 1353، اسلام آباد، پاکستان. بس ایک ہی فرق ہے کہ مدثرہ منظر نہیں، سعدیہ آپ کے سامنے آپ کے خطوط کے جواب لے کر حاضر ہے. تو امید ہے آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا اور اچھا لگے گا. آپ خط لکھنا بند مت کیجیے. تھینک یو سو مچ. محمد رمضان ولد غلام رسول نے ڈیرہ اسماعیل خان سے ہمیں خط لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ میرا نام رمضان ہے اور والد کا نام غلام رسول ہے. بالکل ہم نے پڑھ دیا. 3 بچے ہیں، 2 بیٹے 1 بیٹی. میرے چھوٹے بیٹے کو پولیو کی بیماری ہو گئی ہے. ہمیں یہ بتائیے محمد رمضان صاحب کہ آپ نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے تھے. ہم ہمیشہ اپنے پروگرامز میں ماہرین کو بلاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. حال ہی میں پولیو کے حوالے سے اور تمام حفاظتی ٹیکوں کے بارے میں ہماری ماہرین سے بات ہوئی ہے. امید ہے آپ نے ہمارا شو سنا ہوگا. تو ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ ہر حال میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں، یہ ان کی زندگی، ان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے. ماہر ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ بے خطر بے خوف ہو کر اپنے بچوں کو ہر طرح کے حفاظتی ٹیکے لگوائیں، وہ ان کی زندگی بلکہ کوالٹی لائف کے لیے بہت ضروری ہے. حفاظتی ٹیکوں کے لیے جب ٹیمیں آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعاون کیا کریں. بہت شکریہ. جی یہ آج کا آخری خط ہے مبشر عباس خان ملنگ، انہوں نے کہاں سے خط لکھا ہے؟ میاں والی سے۔ میاں والی سے ہی ہمیں زیادہ تر خط آتے ہیں، لکھتے ہیں وائس آف امریکہ کے پروگرام بہت عرصے سے سنتا ہوں اور ہر اتوار کو آپ کا پروگرام سنتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا۔ تو آپ یوں کیجئے نا مبشر عباسی صاحب، شفٹ ہو جائیے، اب آپ اتوار کی جگہ ہفتے کے روز ہمارے پروگرام سنا کریں۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ آپ کو ایڈریس ایک دفعہ پھر بتائی دیتے ہیں، وائس آف امریکہ اردو سروس، پوسٹ باکس 1353، اسلام آباد، پاکستان۔
ہمارے آج کے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھیں سعدیہ زیب رانجھا اور انجینئر تھے جو گل۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔